حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
ماشاء اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الحاربين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الاعظم في الارضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. درود بجي عظمة الله، أيضا كرامي امام برگاہ بیت اللہ میں عشرہ محرم الحرام کی دوسری مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کے ذیل میں ہمارا عنوان کربلا تسلسل پیغام قرآنی ہے، اور آج اس کی دوسری گفتگو آپ الحمدللہ سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے کہ انسان ہر لمحے ہر آن خدا کی رحمت کا محتاج ہے، اگر خدا کی رحمت نہ ہو، خدا کا لطف و عنایت نہ ہو، تو انسان اپنی زندگی آگے نہیں گزار سکتا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ زندہ بھی رہیں، صحیح و سالم تندرست بھی رہیں، لیکن دوسروں کی طرح اپنے اوقات کو کہیں اور بسر کرنے کے بجائے فرش ادا پہ آ کے اپنی زندگی کو نورانی بنا رہے ہیں۔ اس لیے کہ زندگی بہت سوں کو ملی ہے، انسانوں کو ملی ہے، عرب ہاں انسان ہیں، لیکن کیا سب مقصد حیات کی جانب گامزن ہیں؟ نہیں، انسان حیوان سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے، یوں کہوں کہ سائنس اوپر جاتی جا رہی ہے، انسان اور انسانیت زمین بوجھ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہی چھوٹا سا موبائل کہ جو اس لیے تھا کہ آپ دور والوں سے اچھی بات، مفید بات، فائدہ رساں بات، خیر خیریت والی اچھی باتیں، ثواب کی باتیں، نورانی باتیں، جنت کو کمانے والی باتیں کر سکیں، یہی انسان اتنا گر جاتا ہے کہ چھوٹی سی ٹیکنالوجی کو گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لہذا دنیا میں بہت سے لوگ ہیں لیکن سب مقصد حیات کی جانب گامزن نہیں ہیں. جو مقصد حیات کی جانب گامزن ہیں ان کو وقت گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں آتا. میں قربان جاؤں ماہ محرم کے, جو زندگی کا طریقہ بھی سکھاتا ہے سلیقہ بندگی بھی سکھاتا ہے. یہ در اہل بیت کا اعجاز ہے, یہاں سے بندگی سکھائی جاتی ہے, یہاں سے آداب بندگی انسان سیکھتا ہے. جو اہل بیت کے دروازے پہ آ جائے وہ قرآن تک پہنچ جاتا ہے, جو قرآن کو پڑھتا ہے اسے اہل بیت کے فضائل نظر آتے ہیں. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین, اہل سنت نے اس روایت کو معتبر کتب میں لکھا ہے, معتبر راویوں کے ساتھ نقل کی گئی ہے. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے بہت سے سامعین, میرے برادران اہل سنت ہیں جو اپنے گھروں میں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں آئیں ہماری امام بارگاہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ بات آئے گی تو آگے عرض کریں گے کہ تسلسل پیغام قرآنی ہے کربلا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اکثر پوچھا جاتا ہے بھائی آپ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ویلڈ سوال ہے, اس کو آپ کہتے ہیں بہت سالڈ سوال ہے جی, بہت پتے کا سوال ہے. بھائی شیعہ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ بھائی مسجد کافی تھی, وہاں سب کو جمع کر لیتے. لیکن عزیزان گرامی, اس لیے حسینیہ بنایا جاتا ہے, اس لیے امام بارگاہ بنایا جاتا ہے کہ آپ مسجدوں میں کافروں کو آنے کی اجازت نہیں دیتے. صحیح, وہاں کافر نہیں آ سکتا, کافر نجس ہے, لہذا آپ کہتے نہیں. اچھا جناب میں اسلام پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے مولوی صاحب اپنا قرآن دے دیجئے. مولوی صاحب کہتے نہیں تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے. تو اب خدا تو کہہ رہا ہے ہدایت ہے قرآن سب کے لیے, ہدل للناس لوگوں کے لیے ہدایت, ہدل للمتقین سب کے لیے. سب تو تقوی والے نہیں ہیں, تقوی والے تو بہت کم مسلمان ہیں. انسانوں کے لیے ہدایت ہے, تو اب اگر ہدایت لینا ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتا, آپ مندر میں نہیں جا سکتے. توجہ ہے عزیزان گرامی, اب آپ مندر جا کر تو آواز نہیں کریں گے نا کہ آئیے میں آپ کو مسلمانی کا درس دینا چاہتا ہوں. کہیں گے جناب آپ کی راہ اور ہے ہماری راہ اور ہے. تو ہمارے بزرگوں نے حکمت یہ اختیار کی ہے کہ ایسا گھر بناؤ جہاں سے ہدایت کے سوتے پھوٹ اٹھے, جہاں سے ہدایت کا خورشید طلوع ہو جائے. امام بارگاہ اس لیے بنائی جاتی ہے, سنی بھی آئے, شیعہ بھی آئے, بریلوی بھی آئے, دیوبندی بھی آئے, مسلمان بھی آئے, کافر بھی آئے, مشرک بھی آئے, یہودی بھی آئے, عیسائی بھی آئے, جتنے مذاہب والے ہیں. اگر تمہیں اسلام سیکھنا ہے تو حسین کے دروازے پہ آ جانا. اب قرآن کا کام کیا ہے؟ قرآن کا کام تسلسل ہے ہدایت کے ساتھ, مسلسل ہدایت ہے. اب اگر کہیں قرآن ہدایت نہ کرے تو کہیں جناب قرآن ہدایت نہیں کرے. نہیں, قرآن کا کام ہدایت ہے. ہم قرآن سے ہدایت نہ لیں یہ اور بات ہے. توجہ فرمائیے, ہم قرآن کو چومنے کے لیے رکھ دیں, چومیں اور رکھ دیں, اس کے بعد اسے دھو دھو کے پئیں. جی ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھ کے دیا ہے, کہ کسی عقل مند کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن کو دھو دھو کے پیتا ہے, نسخے کو دھو دھو کے پیتا ہے؟ قرآن دھو دھو کے پینے سے بھی دل کی بیماریوں کو شفا نہیں ملتی, نہیں ملتی. اب اگر کوئی عقل مند ہو کہ نا ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھ کے دیا اس کو میں دھو کے پیتا ہوں, کیا ہوگا؟ بیماری اور مرض میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا جناب فریم کرا کے لٹکا لیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا آپ پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا آپ نے, ایم بی بی ایس فلاں فلاں ڈگریاں, آپ کو سلام, آپ کے جد کو سلام, آپ کی ڈگریوں کو سلام. آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر کے نسخوں کو فریم کرانے سے یا مثال کے طور پر اس کو دھو دھو کے پینے سے انسان صحت مند ہو جائے گا، مرض دور ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی، بیماری دم توڑ دے گی، آپ صحت مند، صحیح سالم، تندرست، توانا، چاقو چوبن، مستعد نظر آئیں گے. نہیں عزیز دانِ گرامی، اسی طریقے سے قرآن سے ہدایت کے اصول ہیں کہ قرآن سے جو ہدایت لینا چاہے قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. تو بس ہمارے بزرگوں نے امام بارگاہ اس لیے بنائی کہ یہاں پر جتنے کافر اگر مسلمانوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، مشرک جاننا چاہتے ہیں، آ جاؤ. ایک ایسا در ہے کہ جہاں پر سب کو بلا لیا جاتا ہے تاکہ یہاں پہ آنے کے بعد تمہارا غسل ذہنی کر کے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا جا سکے. بس یہی وجہ ہے. امام بارگاہ کے اپنے اصول ہیں، جو مسجد کے شرعی آداب و قوانین ہیں وہ امام بارگاہ کے نہیں ہیں. یہ کافر بھی آ سکتا ہے، مشرک بھی آ سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان حالت نجاست میں نہ آئے، لیکن اگر کوئی مرد یا عورت اس پہ غسل واجب ہو، اگر امام بارگاہ آ بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پر وہ حرام نہیں ہے. اس لیے کہ تاکہ ہدایت کا دروازہ کھلا رہے مسلسل. تو قرآن ہدایت، قرآن کا پیغام کربلا لے کے آگے چلی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کیا کام کرتا ہے؟ ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اب صدیوں سے انسانیت کے قافلہ رواں دواں ہیں، توجہ فرمائیے گا. اب کیا خدا ہاتھ پکڑ پکڑ کر، ایک انسان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ظلمات و تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو خدا نے انسانوں کو گمراہیوں سے سعادت کی طرف نکالنے کے لیے ظلمات سے نکال کر نور کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کچھ وسیلے اور اسباب مقرر فرمائے ہیں. خدا بھی بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں کرتا. بھائی حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ایک فرشتے کو مسبب بنایا جاتا ہے، جو مسبب کے ذریعے سے در حقیقت سبب بن کر ولادت عیسیٰ کا سبب بن جاتا ہے. خدا چاہتا کن فیکون، ہو جاؤ عیسیٰ، ہو جاتے، لیکن خدا کہہ رہے کہ نہیں، اسباب کے ذریعے سے. تو عزیز نے یہ ایک نقطے پہ لانا چاہتا ہوں، خدا ہدایت دینا چاہتا ہے. بھئی اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے. یہ اللہ کی مرضی نعوذ باللہ موڈ کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ کو ہدایت دے دی، اس کو گمراہ کر دیا. اگر خدا نہ خاصہ ایسا ہو جائے کہ جیسے ہمارا موڈ ہوتا ہے تو روز قیامت جس کو ہدایت نہ ملی روز قیامت شاکی ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت پہ ہر آ جائے گا. یعنی در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہدایت کرتا ہے تو کچھ دیکھ کے ہدایت کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے تو کچھ دیکھ کے ہدایت گمراہی کا سبب اس کے لیے بیان کرتا ہے. درود محمد و آل محمد. تو اس لیے کہ انسان خود ایسے اسباب مہیا فرماتا ہے. تو کربلا تسلسل ہے پیغام قرآنی کا. قرآن نے کیا کام کیا؟ قرآن آیا اور اس نے اندھیروں کو چھاٹ دیا. کربلا نے آ کر حق و باطل کو حق اور باطل کو باطل واضح کر دیا. لہذا میں نے کہا کہ ضرورت ہے اس امر کی کہ کربلا کو قرآن کے تناظر میں دیکھا جائے. آج چاہتا ہوں کہ قرآن کا ایک بنیادی اصول ہے اور اگر وہ نکال دیا جائے تو قرآن قرآن نہ رہے. توجہ فرمائیے گا، وہ کیا ہے؟ ہدایت. رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا نا، جہاں سے بات نکلی تو وہیں پہ پہنچ گیا. ان تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی. اہل سنت نے بھی لکھا ہے اور اہل تشیع مفسرین محدثین نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. مولانا تائف فرمائیں گے کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کس لیے چھوڑے جا رہا ہوں؟ توجہ فرمائیے گا، ان کو گھروں میں رکھ دینا، لڑکی کی شادی ہو قرآن کا سایہ کر دینا، بچہ بیمار ہو جائے قرآن کی ہوا دے دینا، یا تعبیر بنا کر گلے میں لٹکا دینا، یا کام پھنس جائے سمجھ میں نہیں آئے تو پھر مولانا کے پاس استخارہ لینے پہنچ جانا، دادا دادی کا انتقال ہو جائے سوئے ہم چہلو مبرسی میں قرآن کھول کے تلاوت کر لینا، اچھے کام ہیں یہ، ماشاءاللہ سے بہت اچھے کام ہیں، کرنے چاہیے. لیکن کیا قرآن اس کے لیے آیا تھا؟ ہو انی تارک الفکم الثقلہ، چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے، اہل بیت کو چھوڑ کے. وہ اہل بیت صرف محرم تک کے لیے نہیں ہے، ایام سفر کے لیے نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت کا دامن، انسان ضرورت مند ہے کہ زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اہل بیت اور قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرے. ایک لمحے کے لیے قرآن و اہل بیت سے رابطہ ٹوٹ جائے، منقطع ہو جائے، دور ہو جائیں، یہ آگے نکل جائے، آپ پیچھے رہ جائیں، نعوذ باللہ آپ ان سے آگے بڑھ جائیں، یہ پیچھے رہ جائیں، ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت اس کو ملے گی جو رسول اللہ کی یادگار چیزوں کو، یعنی قرآن کو، اہل بیت کو اپنے ساتھ ساتھ رکھے، ایسے رکھے کہ یہ آگے ہو، آپ ان کے پیچھے ہو. افراد و تفرید نہیں ہونے چاہیے. بعض مومنین ہوتے ہیں کہتے ہیں امام حسین کا رابطہ ہمارا بس آٹھ ربیع الاول تک کا، اس کے بعد خدا حافظ. نہیں، جس نے یہ تصور کیا آٹھ ربیع الاول امام حسین خدا حافظ، وہ ہلاک ہو گیا. یعنی امام حسین کو خدا حافظ کہہ دیا، یعنی آپ کا رابطہ امام سے منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا. آپ اور حسین الگ الگ، آپ کا راستہ الگ، حسین کا راستہ الگ نہیں. ازدان گرامی انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہیں درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ گرا قدر بھاری چیزیں وزن کے اعتبار سے نہیں ہیں، اہمیت کے اعتبار سے ہیں کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی، اطاعت کی، متابعت کی، نقش قدم پہ چلے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کو خوش کیا، محمد کو راضی کیا، آل محمد کی رضا تمہارے پاس آ گئی، تو سمجھو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. درود بھیجو محمد و آل محمد کا. قرآن ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو قرآن قرآن نہیں رہتا، وہ ہے ہدایت. قرآن جب سے پہلی آیت سرکار ختم مرتبت پہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی، وہاں سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت تک، آخری آیت. مفسرین قرآن کا اجماع ہے کہ یہ آخری آیت ہے قرآن، اس کے بعد کوئی آیت نہیں اتری. یہ اور بات ہے کہ اس کی ترتیب مثلا کسی اور پارے میں ہے، اور جو پہلی آیت ہے وہ مثال کے طور پر تیسرے پارے میں ہے. یہ ترتیب، یہ بحث پوری اپنی جگہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو. تحریف قرآن کا جو ایک الزام اہل تشیح پر لگایا جاتا ہے، ہم اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہدایت ہے، مسلسل ہدایت. قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین والناس تک ہدایت. اب یہ ہدایت قرآن جیسے ہدایت ہے، کربلا بھی ہدایت ہے. کب رسول اللہ قرآن لے کر آئے؟ میں کل کی تمہیدی گفتگو میں اپنے موضوع کی افادیت اور اہمیت سے متعلق گفتگو کر چکا ہوں. جو حضرات موجود تھے ان کے ذہنوں میں خلاصہ موجود ہوگا کہ آخر وجہ کیا ہے اس موضوع کے انتخاب کی. ہمیں فضائل بھی چاہیے، مسائل بھی چاہیے، ہمیں حالات حاضرہ بھی چاہیے، اور علمی دلائل اپنے مذہب کی حقانیت کے لیے چاہیے، تاکہ ہم جواب دے سکیں اور کامیاب رہ سکیں. قرآن کس معاشرے میں جب ظلم، ستم، لوٹ مار، بربریت، وحشیت، دہشت گردی، حقوق پر تجاوز، لڑکیوں کو زندہ قتل کیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، ایک ایسے معاشرے میں، جاہل معاشرے میں۔ یہ جاہل معاشرہ جو کہا جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، جاہل معاشرہ ایک سبب، یعنی جاہل ان پڑھ لوگ تھے، لیکن سب ان پڑھ لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد موجود تھے۔ توجہ فرمائی گا، اس زمانے میں بھی۔ دلیل کیا ہے؟ آگے مولانا دلیل دیجئے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ جب پیغمبر اور نبی بن کر آئے تو انہوں نے اس زمانے کی ٹیکنالوجی، اس زمانے کے موجودہ عقائد جو معاشرے پہ حاکم تھے، ان معجزوں کے ساتھ نبی بن کر ان کو بھیجا، نبی بنا کے بھیجا گیا۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماریوں کو شفا دیتے تھے، لوگ کہتے تھے ہاں یہ معجزہ ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جب آپ درجہ نبوت فائز ہوئے تو بڑے بڑے شعراء اکرام تھے اور ان کے بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، اور اتنے عظیم شعراء تھے کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر اپنے قصائد کو، قصیدوں کو لٹکا دیا کرتے تھے، اگر کوئی ہے تو اس کا جواب دے۔ بڑے بڑے قصائد کو لٹکا دیا جاتا تھا، تو جو اس کا جواب دینے پہ قادر ہوتا تھا اس کا جواب دیا جاتا تھا۔ قرآن ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں ان پڑھ بمانے جاہل، گنوار، تعلیم و ادب سے دور لوگ، یہ ان معنی بھی اور ان معنی میں بھی کہ پڑھے لکھے افراد موجود تھے، لیکن ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ نہیں آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، لکھنا آتا تھا، قصیدے کہنے آتے تھے، شاعری آتی تھی، ادب آتا تھا، احساس آتا تھا۔ تو وہ احساس، شاعر احساس سے کام لیتا ہے، دل کی ترجمانی کرتا ہے، سب معلوم تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں قرآن نازل ہوا، رسول اللہ قرآن لے کر آئے، اور پھر قرآن نے کیا کام کیا؟ قرآن نے آ کر توحید کو الگ کیا، بت پرستی کو الگ کیا۔ توجہ فرمائیں، توحید الگ، بت پرستی الگ۔ میں کہوں کہ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت نے مسئلہ حل کر دیا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ ہی نہیں، دیکھیں میں تو ایک گھنٹے کی تقریر اور تقریباً 40 منٹ کا رستہ طے کر کے آ رہا ہوں، مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن اگر آپ کا تھوڑا تھوڑا ساتھ ہوگا تو میری بھی ہمت ہو جائے گی۔ علی کی ولادت نے خانہ کعبہ میں توحید کا پرچم گاڑ دیا تھا، اس لیے کہ خدا کا بنایا ہوا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہا تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بتوں کو گرانے کا حکم آیا، توجہ فرمائیے گا، تو علی مرتضیٰ کو حکم دیا، علی مرتضیٰ بتوں کو گراؤ۔ اب جہاں جہاں علی کا ہاتھ پہنچا، علی در حقیقت بتوں کو گرانے لگے۔ کچھ اونچے تھے، لمبے تھے، بڑے تھے، چوڑے تھے، موٹے تھے، اونچائی پہ تھے، وہاں ہاتھ نہیں جا سکا۔ اے رسول اللہ، میرا ہاتھ نہیں جا سکتا، بت اونچائی پر ہے، بت پرستی کا پیغام ہم مٹانا چاہتے ہیں، توحید قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب بت پرستی کو توڑنے کے لیے نبوت در حقیقت وسیلہ بن گئی، تاکہ امامت اس کے کندھوں میں سوار ہو کر بت پرستی کو ختم کر دے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے بھی نبوت کو امامت کا سہارا لینا پڑا تھا۔ نعوذ باللہ، اس میں کوئی کثرت شان نہیں ہے رسول اللہ کی۔ بہت سے کاموں میں آپ لوگوں سے صلاح مشورہ کیا کرتے تھے، بہت سے کاموں میں آپ دوسروں سے مدد لیتے تھے۔ اب جو کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد، تو
تو اب ان کا یہ مسئلہ پیش آ جائے گا، ہمارے لیے یا اللہ مدد کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا یا اللہ مدد ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، ٹوٹل اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے۔ اب اگر کہتے یا رسول اللہ مدد تو یہ نہیں کہتے رسول اللہ کے مقابلے میں آ گیا، رسول کا نظام الگ ہے، اللہ کا نظام الگ ہے۔ یا علی مدد کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے علی اللہ کے مقابلے میں آ گیا، علی کا نظام الگ ہے، رسول کا نظام الگ ہے یا اللہ کا نظام الگ ہے۔ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں تو یا اللہ مدد کے سائے میں کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں تو پہلے اللہ سے اجازت لیتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔
سہارا لیا جا سکتا ہے، کسی سے مدد لینا در حقیقت کسی کی نفی نہیں ہوتی ہے، توجہ ہے ذہن گرہ۔ آپ گھر والی سے کہتے ہیں کھانا بنا دو، یہ مدد لیتے نہیں لیتے، منہ سے زبان سے الفاظ سے نہیں کہتے، تو جو صرف یا اللہ مدد کہتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، خود بھی کھانا بنائیں، خود ہی کپڑے دھوئیں۔ جی تو ذہن گرہ، ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں نا، ہم تو نسبت والے لوگ ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر کچھ برادران اہل سنت، ایک جگہ تھا ہمارے سنی بھائی علماء فقہ اور مفتیان اکرام موجود تھے، تو بات اسی پہ چل نکلی، تو ہم نے کہا کہ جناب ہم تو یا رسول اللہ مدد کے قائل، کہیں گے ہم بھی قائل ہیں، ہم نے کہا ہم یا علی مدد کے قائل ہیں، کہیں گے ہم بھی علی مدد کہتے ہیں۔ بات یہ کہیں گے ہم جو ہیں وہ حضرت غوث العظم دستگیر سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ ان کو دستگیر کرنے والا سمجھتے ہیں آپ مدد مانگیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے علی ہی کافی ہے، اللہ کی ولایت کے بعد، رسول کی ولایت کے بعد علی کافی ہے، اس لیے کہ جب علی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اگر کسی کو سمجھتے ہیں، کوئی ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ قانون خدا ہے عزیز نے کرامی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو توحید کا نظام قرآن نے نافذ کیا، بتوں کو توڑا، پاش پاش کیا، بات آ گئی تو عرض کرتے بتوں کی بات آئی ہے، تو پھر بت شکن جو پہلا بت شکن تھا ابراہیم خلیل اللہ، اس کی بات نہ کروں تو ناانصافی ہوگی، کو تسلسل ہے نا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دردست سے یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اب میں فضیلت امام حسین بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ اپنی زبانی نہیں، اہل سنت فقہا علماء مفتیان اکرام کی زبانی سنا رہا ہوں۔ سردار انبیاء کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تائیداد رسول کون؟ سرکار ختم مرتبہ۔ قرآن کس کے لیے؟ آپ کے لیے، آپ تہا، آپ یاسین، آپ مدثر، آپ مزمل، آپ کملی والے، جنت آپ کے لیے، دنیا کائنات آپ کے لیے بنی۔ اب آخر میں سرکار تو جہاں کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں سارے جملوں کو چھوڑ کر ایک جملہ، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، کل اس کے ایک پہلو میں گفتگو کر چکا ہوں، کربلا تسلسل پیغام قرآنی ہے، موضوع ذہن میں رہے، حسین منی و انا من الحسین ایک پہلو میں گفتگو کر چکا ہوں، یعنی رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب تک میں زندہ ہوں حسین سے میرا تعارف ہے، مجھ سے حسین کا تعارف ہے، لیکن جب پردے میں چلا جاؤں تو اب حسین کو دیکھنا، اگر حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں چلا جائے تو یہ محمد کا ہاتھ ہوگا، یہ عیسیٰ کا ہاتھ ہوگا، یہ موسیٰ کا ہاتھ ہوگا، یہ ابراہیم کا ہاتھ ہوگا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے دیست حسین دی بنا حسین، حسین دی بھی ہے، دین کو بنا دینے والا بھی ہے، اگر حسین کربلا میں یزید کی بیعت کر لیتے تو در حقیقت نظام الہی یزیدیت کے سامنے سرنگو ہو جاتا۔
زندہ باد،
یہ حسین کا ہاتھ نہیں رہا، یہ انا من الحسین کا ہاتھ ہے، یہ سرکار دو جہاں کا تائید شدہ، وہ امام، وہ نوازا، وہ فرزند ہے جسے جوانا نے جنت کا سردار کہا جاتا ہے۔ لہذا ناانصافی ہوگی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ نہ کروں۔ کیا پڑھتے ہیں زیارت وارث میں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث، وارث کہتے ہیں آپ، وارث نوح خدا، وارث ابراہیم، وارث اسماعیل، تمام انبیاء کہ آپ انہیں وارث قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بت پرستی کے لیے کیا کام کیا؟ پلاننگ کی، کہا کہ یہ گئے ہیں عید منانے، ان کو تھوڑی سی ان کی سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا جائے، توجہ فرمائیے گا۔ کہتے تھے ان کے چچا آزر بت تراش تھے، بتوں کو بناتے تھے، حضرت ابراہیم گلے میں رسی ڈال کر بتوں کو لے جایا کرتے تھے، بت لے لو، بت لے لو، جو بولتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، جن کو میرے چچا نے بنایا، تم انسانوں اپنے ہاتھوں سے بنایا، لکڑی کے بھی، پتھر کے بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی ہیں، یہ تمہارے خدا ہیں، ان سے مدد مانگو، ان کے سامنے سر جھکاؤ۔ خوب، اس طرح جب دیکھا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اب نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کرے، قرآن کا کام ہدایت، انبیاء کا کام ہدایت، یعنی اللہ ہدایت پہنچا سکتا تھا، خواب میں القا کر دیتا، ہر انسان کے پاس وہی آ جاتی، لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا ہے انبیاء کو یہ ہدایت دینے کا، اب انبیاء وسیلہ بن گئے ہدایت دینے کا، حضرت ابراہیم اس طریقے سے ہدایت کرتے رہے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کہا کہ جناب ایک کاری زر لگائی جائے، یہ عید منانے گئے قوم قبیلے والے، یہ گئے بت خانے میں، انہوں نے جا کر جو ہے بتوں کو چکنا چور کرنا شروع کیا، کلہاڑے سے، ہتھوڑے سے، جس سے بھی آلے سے چکنا، اور کلہاڑا ہتھوڑا جو تھا بڑے کے گلے میں ڈال دیا۔ اب جب واپس آئے تو دیکھا یہ سارے بت ٹوٹے ہوئے، اور بڑے والے کے ہاتھ میں جو ہے یہ کلہاڑا، اس کی گردن میں پہلے سے پڑا گئے کہ مسئلہ کیا ہے، یہ بڑا خدا، یہ تو ہلتے نہیں ہیں، اس نے توڑا کیسے، یہ تو جب تک ہم نہ ہلائیں ان کو، جی جب تک ان کو نہ ہلائیں، قبلہ ہل جائیے، خدا محترم ہل جائیے، نعوذ باللہ، یہ ہلتے نہیں ہیں، ان کو ہلاتے نہیں تھے، اب یہ بت نے توڑا کیسے، اب یہ شچر پنج میں مبتلا، پریشان، کمیٹی بیٹھ گئی، بزرگان ہیں جو اس قوم تھے وہ سب سڑک جمع ہو گئے، کہنے کے ہو نہ ہو یہ کام ہے اس نوجوان کا جو ہمارے بتوں کی تذلیل کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، کہتا ہے اچھا چلو۔ اب انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء سوئی ہوئی فکروں کو جگانا چاہتے ہیں، قرآن سوئی ہوئی فکروں کو جگانا چاہتا ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ ہم مسلمان قرآن پڑھ پڑھ کر پڑھ جاتے ہیں، حرکت نہیں کرتے، کوئی تحرک نہیں آتا، کوئی بیداری نہیں آتی، فلسطین کیسے مار رہا ہے مسلمانوں کو، بڑے بڑے خادم الحرمین، بڑے بڑے رؤساء، سلاطین مملکت، اسلامی حکومتوں کے مالک، ایک لفظ جو ان کی زبان سے اسرائیل کے خلاف نکل جائے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو قرآن تو تحرک دینے، بیداری، انقلاب اور جگانے کے لیے آئے تھے، کرب والا تسلسل ہے، بس یہی وجہ ہے تاریخ نے لکھا، توجہ فرمائیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ فوج یزید نے حسین کے لاشے کو پامال کر دیا تھا، لیکن در حقیقت حسین نے سر نہ جھکا کر، سر کو کٹا کر یزیدیت کو پامال کر دیا تھا، یزیدیت کو پامال کر دیا امام حسین علیہ السلام نے، فکروں کو بیدار کیا۔ کربلا تسلسل ہے پیغام قرآنی کا، موضوع کی طرف آؤں گا، کیسے؟ کہا کہ جو باقی بچ گئے ان کو اسیر بنا دو، قیدی بنا دو، بدترین طریقے سے رسول اللہ کے گھر کی بیٹیوں، خواتین کو، بچوں کو، جوانوں کو قیدی بنا کر در در پھیرایا گیا، گلی گلی پھیرایا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ انقلاب آنا شروع ہو گیا زینب کبریٰ کے خطبہ سے، آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی، انقلاب آنا شروع ہوا خطبہ سے۔ یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو،
ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو۔ یہ ہے جناب زینب کا پیغام۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب کیا ہوا، یہ ٹیم نے کہا کہ چلو ابراہیم کی تلاش میں، جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا۔ مختلف ٹیمیں نکلیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، چھاپا مار ٹیمیں۔ ایک ٹیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ دق الباب کیا۔ یا اس سے کئی سال پہلے میں واقعہ حیدرآباد میں سنا چکا ہوں، لیکن دوبارہ سے آپ کی سماعت کے لیے۔ کون حکومت کی طرف سے آئی ہے ٹیم، کیا کام ہے؟ ابراہیم کو جانتے ہو؟ ہاں ہم جانتے ہیں، اس کا نام بتاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو بھائی، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے گھر پہ آتا ہے پہلے اسے اپنا مہمان بناتے ہیں، اپنا مہمان بناتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ کہا کہ اچھا، دروازہ کھول دیا، کہا کہ آؤ، دسترخوان لگا، نظر اللہ نیاز حسین۔ اب یہ ٹیم بھی بیچاری پتہ نہیں کب سے فاقہ شکنی کے شکار تھی، کیا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا کہ دسترخوان آمادہ، نعمتیں، خان چنے ہوئے بیٹھ گئے۔ چلو بھائی، ڈھونڈنے نکلے تھے ابراہیم کو، یہاں پہ کھانا بھی مل گیا، نظر اللہ نیاز حسین بھی ہو گئی، کھانا وانا کھا لیا جناب۔ ہاں بھائی اب بتاؤ ابراہیم کون؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں ابراہیم ہوں۔ اب ان کے پیروں سے زمین نکل گئی، زمین نکل گئی، یہ ابراہیم، یہ جوان۔ اب کہا کہ اس کو لے کے چلو۔ اس کمیٹی میں ایک دانا اور حکیم شخص تھا، اس نے کہا کہ ابراہیم تیرے دسترخوان کا نمک کھایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تیرے دسترخوان کا نمک کھایا ہے۔ لہذا چاہتے ہیں کہ تیرے دسترخوان کو جو نمک کھایا اس کا حق یہی ادا کر دے، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے مقروض ہو جائیں اور پھر تجھے سزا نہ دے سکے۔ بہت چالاک تھے، اتنی تو عقل تھی ان میں، کاش کے مسلمان سمجھ جاتے۔ اب یہ نبی نہیں مانتے، دشمن ہیں، ان کا خدا اور، ابراہیم کا خدا اور، ان کی راہ و روش اور، ابراہیم کی راہ و روش اور، ابراہیم کا دین و مذہب کچھ اور، ان کا کچھ اور، لیکن نمک حلال تھے۔ کہا کہ تیرے در کا نمک کھایا ہے، لہذا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، میرے خدا کو سجدہ کر دو۔ اب یہ دوبارہ ان کی سر جوڑ کے بیٹھے، بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ تمہارا خدا کچھ اور، میرا خدا کچھ اور، تمہارا خدا نظر نہیں آتا، ہمارا خدا نظر آتا ہے، ہم اپنے خدا کو خود بناتے ہیں۔ بحث ہوئی، کہا کہ ایک بار میرے خدا کو سجدہ کر دو۔ پھر اس بوڑھے شخص نے جو حکیم دانہ تھا، اس نے کہا ارے بھائی، دلوں میں بتوں کی محبت رکھنا، توجہ فرمائیے گا، دلوں میں بتوں کی محبت رکھنا سجدے میں سر جھکا کے مسئلہ ختم کرو۔ چلو لے چلو ابراہیم کو، کن چکروں میں پڑ گئے ہو، دلوں میں بت سجدے میں سر۔ اب جیسے ہی انہوں نے سجدے میں سر رکھے، ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خداوندہ سجدے میں لانا میرا کام تھا، دلوں کو پلٹانا تیرا کام ہے۔ بس یہاں سے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، کربلا تسلسل ہے پیغام قرآنی کا۔ انبیاء نے ہدایت کی، قرآن نے ہدایت کی، کربلا ہدایت کر رہی ہے، مجلس میں لانا آپ کا کام ہے، دلوں کو پلٹانا اللہ کا کام ہے، دلوں کو پلٹانا اللہ کا کام ہے۔ لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی مجالس اہل سنت کے لیے دروازے کھلے ہوں۔ میں امام بارگاہ بیت اللہ سے اطراف میں موجود اہل سنت، یہ امام بارگاہ آئیے، دروازے کھلے ہوں حسین کے۔ حسین نے کسی پہ اپنے دروازے بند نہیں کیے، جو کربلا میں دروازہ کھولا تھا سعادت کا، نجات کا، وہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ درود بھیجیے عظمت امام حسین علیہ السلام۔ فکروں کو بیدار کرنا ہے، قرآن نے فکروں کو بیدار کیا، کربلا نے فکروں کو بیدار، بت توڑے کربلا نے۔ کون سے بت توڑے؟ وہ بت جو انسانوں نے بنائے ہوئے تھے عزیزان گرامی، لیکن یہ لکڑی کے بت نہیں تھے، پتھر کے بت نہیں تھے، یا پلاسٹک کے بت نہیں تھے، یہ بادشاہوں کی شکل میں انسانوں کے بنائے ہوئے بت تھے، بادشاہ تھے. یزید کون؟ بادشاہ. اس کو بنانے والے مسلمان، کہ جناب یہ ہمارا امیر، اس امیر کی اطاعت ہم پہ فرض. کل میں شہزادے کے مسئلے پر گفتگو کر چکا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو ہمارا شہزادہ تو ایسا ہے، اس کے قصیدے تمہیں قرآن کریم میں بھی مل جائیں گے، آیتیں اس کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں. تم ذرا اپنے جی اپنے شہزادے کے کرتوت بتا دو. ماں کو شرم آتی ہے اپنے بیٹے اور لال کا نام یزید رکھے، شرم آتی ہے مسلمان کو، اس لیے کہ یزید ہمیشہ کے لیے ملعون بن گیا، لعنت اللہ علیہ ہو گیا. مل کے لعنت بھیجے یزید پر. یہ
یزید پر لعنت،
یہ کون؟ یہ بت تھا بادشاہ کی شکل میں جسے حسین نے توڑا، اور امام حسین نے اس بادشاہی حکومت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا. بظاہر زینب کبریٰ کے ہاتھ بندھے تھے، لیکن زینب کبریٰ نے یزیدیت کے ہاتھوں کو باندھ دیا. بظاہر اہل بیت کو اسیر بنایا گیا تھا، لیکن اسرائے کربلا نے یزیدیت کو اسیر کر دیا تھا. تو کربلا تسلسل ہے. تو خدا کہہ رہا ہے ان ہدینا السبیل، سورہ دہر، ان ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے، شکر گزار بنو یا نا شکر ہے تمہارا کام ہے. کربلا نے حق باطل واضح کر دیا، حق والا کون ہے بتا دیا، باطل والا کون ہے بتا دیا. باطل جتنی بھی نقابے لگا کر آئے گا، اگر آپ کے پاس فلٹر موجود ہوگا آپ بتا دیں گے یہ حق والا ہے یہ باطل والا ہے. کربلا وہ فلٹر ہے جو بتا دیتا ہے کھوٹ کہاں ہے، خالص کہاں ہے. کربلا حق و صداقت کا معیار اور کسوٹی قرار پا گیا. درود عظمت محمد و آلہ. قرآن سب کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کربلا سب کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. کربلا کسی خاص، قرآن کسی خاص قبیلے قوم کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ جار سا کے ہیں تو ان کے لیے خاص آیات ہوں گی، یہ سادات بارہ کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ بجنوں کے ہیں، یہ سادات امروہ کے نہیں. عزیزان گرامی، قرآن سب کے لیے ہے، خدا للناس، خدا للمتقین، لوگوں کے لیے ہے. کربلا کا دسترخوان سب کے لیے بچھا ہوا، کھلا ہوا ہے، جو آنا چاہے اس سے نجات، اس سے سعادت، اس سے نور، اس سے ہدایت حاصل کر لے. لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کربلا کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ واضح ہو گیا مسئلہ کہ پوری دنیا جانتی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان نام نہاد مسلمانوں پر جو کبھی سنیوں کو مانتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے. چلو جو اہل تشیع کا خون بہاتے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ علی سے مدد مانتے ہیں. کبھی دیوبندی علماء کو اپنے ہی مکتب کے علماء کا خون بہاتے ہیں، اس لیے کہ وہ راہ راست کی جانب آ کر ہدایت اور اعتدال کا رستہ دکھانا چاہتے تھے. ایسے افراد پکڑے گئے جنہوں نے دیوبندی علماء کو مارا. چرچوں میں دھماکے کرتے ہیں، کلیساؤں میں، مندروں کو تباہ کرتے ہیں. کیوں؟ جنت ملے گی، حور ملے گی، جنت کے فلاں اتنے پلاٹ آپ کے نام ہو جائیں گے. تو یہ بتائیے کہ آپ جس جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں محترم،
اے مفتی صاحب آپ جو فتوے دے رہے ہیں کہ سنی کو مارو یا رسول اللہ کہنے والوں کو مارو یا علی مدد کہنے کے والوں مارو یا غوث العظم دستگیر کہنے والوں کو مشرک کہہ کے اس کی گردن کاٹ ڈالو، آپ جو ہیں اقلیتوں پہ حملے کر رہے ہیں، آپ انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ کون سی جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت تو ایک ہی ہے جس کا سردار یا حسن ہے یا حسین ہے، تو جب جنت کا سردار راضی نہیں ہوگا تو جنت کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو کون سی جنت میں جانا چاہتے ہیں آپ؟ مسلمانوں کو تہتے کر کے، مسلمانوں کو مار کے؟ تو سوچنا ہوگا، کربلا تسلسل ہے، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے، کربلا نے حق کا حق، باطل کے باطل، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا، تو کربلا تسلسل ہے ہدایت کا۔ پھر کربلا در حقیقت فکروں کو بیدار کر رہی ہے، میں نے عرض کیا چونکہ موضوع سے بہت زیادہ مربوط نہیں ہے اس لیے میں اس کو صرف اشارہ کرتا ہوا گزروں گا۔ جناب زینب کے خطبات، امام سجاد کے خطبات، حضرت رقیہ کے خطبات اٹھا کے پڑھیے، پڑھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو ان خطبات کو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ابھی میں جملہ کہہ کے آ رہا ہوں خراسان کے پاس سے، مجلس سے، کہ فرش عزا پہ جو ارادہ کیا جاتا ہے خدا سن برکت دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں مولانا کیوں برکت کیوں دیتا ہے؟ میں مسجد جا کر، دوسری جگہ جا کر، گھر میں بیٹھ کر ارادہ کروں؟ ہو، وہ بھی ارادہ ٹھیک ہے، اگر آپ پکا مسمم میں ارادہ کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن فرش ادا کی خاصیت ہے کہ یہاں پہ انسان اپنے آپ سے کم جھوٹ نہیں بول سکتا، بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ارادہ کریں گے آپ وہ مؤثر ہوگا، تاثیر گزار ہوگا۔ نوجوان بچے، خصوصاً نوجوان میرے دوست بچے جو مجھے سن رہے ہیں، میری مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، اکثر بچے کہتے ہیں مولانا گناہ کا ماحول ہے، بد کرداری ہے، بے حجابی ہے، اوریاں نہیں ہے، فحاشی کیا کریں، کنٹرول نہیں ہوتا، آنکھیں بہک جاتی ہیں، کان بہک جاتے ہیں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، ہاتھ پیر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ارادہ، فرش ادا بیٹھو، آج ارادہ کرو، زندگی میں برکت ملے گی، ارادے میں ہمت ملے گی، پختگی نصیب ہوگی، اس لیے کہ تم اس کے فرش پہ بیٹھے ہو جس نے دین خدا کو زندہ کیا ہے، توجہ، دین خدا کا احیاء کیا ہے، جس نے اپنا خون دے کر دین کا تحفظ کیا ہے، جس نے اپنی گردن کٹا کر قرآن کو حیات بخشی ہے، اس کے فرش عذاب بیٹھ کر تم ارادہ کرو، اور امام کی توجہ نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا۔ ارادہ کر رہے ہیں آپ کہ میں ان ایام عذاب میں کم سے کم جناب زینب امام سجاد کے خطبات پڑھوں گا، یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو فکروں کو بیدار کیا ہے، جھجوڑا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ پہلا حملہ جو بی بی نے کیا کوفہ میں بازار میں، اتب کو رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ حسین کو مہمان بنایا تھا اور آپ رو رہے ہو؟ اب لوگ پریشان ہوئے، ہاں کیا کیا ہم نے؟ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوگے، ایک وقت آئے گا جب رسول اللہ کے سامنے پیش کی جاؤ گے، پتہ چلے گا تمہیں کیا کیا تم نے۔ فکروں کو بیدار، اب یہاں سے فکریں بیدار ہونی شروع ہوئی۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کربلا در حقیقت تسلسل ہے۔ کربلا کو اگر قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ جو نکات ہیں وہ میں بہت سلو لے کے چل رہا ہوں تاکہ ہم جو ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کر سکیں، اس لیے کہ مجلس ٹائم پاس کرنے کا نام نہیں ہے۔ شاہ جی، زیدی صاحب، فلاں صاحب، ادھر ادھر کی چال لدی وزناؤں کو سنو، ختم ہو، مسئلہ ختم ہو گیا، نہیں، ذمہ داری ہے ممبر، ذمہ داری، کل ایک جملہ دیا تھا میں نے آپ کی سماعت کے لیے، عزاداری ذمہ داری ہے، یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، ذمہ دار بننا ہے، عزاداری ذمہ داری سکھاتی ہے، ذمہ دار بنو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، امام کے لیے، امام وقت کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ دار بنو۔ لاوبالی، بے اتنا وقت پاس کرنے والا نوجوان نہ اللہ کو پسند، نہ رسول اللہ کو پسند، نہ امام کو پسند، نہ امام وقت اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان بالکل فارغ، جیسے ہمارے نوجوان فارغ ہوتے ہیں،
बैठा होता। ये जो अक्सर गली कूचों पे खड़े होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ से आपकी इज्जत तो नामोज गुजरती है। असल जायज़ नहीं इस तरीके से इंसान अपने वक्त को बर्बाद करे। हुसैन का मानने वाला अज़ादार जिम्मेदार होता है, वक्त को बर्बाद नहीं करता। तो नौजवान बच्चे हमसे पूछते हैं मौलाना बताइए, इरादा करेंगे कामयाब, पक्का इरादा। इंसान यहाँ झूठ नहीं बोल सकता, कम से कम फर्श अदा पर मुनाफ़त नहीं कर सकता, ना अपने आप से ना इमाम वक्त से। अगर चेंज करना चाहे, चेंज करना चाहे चेंज कर सकता है, इनकलाब ला सकता है। और जैसे मैंने अर्ज किया, कुरान तब्दीली के लिए, इनकलाब के लिए, चेंज करने के लिए, चेंज करो लाइफ को। तो कुरान से कहोगे कुरान मुझे हिदायत कर, कुरान की आयात पर अमल करोगे तो चेंज होते चले जाओगे। इसी तरह अहले बैत मजलिस भी ऐसा ही कि ये हिदायत जो अल्लाह ने रसूल तक पहुंचाई, रसूल से अली तक पहुंची, अली से हसन तक, हसन से हुसैन तक, और फिर कर्बला की सूरत में हमारे सामने आ गई, हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो गई है। तो अगर हिदायत लेना चाहें तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं अज़ीज़ाने किराम। लिहाजा ये अपने आप को चेंज करना है। अब अगर कोई कर्बला से हिदायत लेना चाहे मिल सकता है, तो जिम्मेदार बने। अब ये नौजवान बैठा हुआ था फारिग, रसूलुल्लाह गुजरे। रसूलुल्लाह की आदत थी कि सोशल जितने भी मौाक़े होते थे, काम होते थे, प्लेसेस होती थी अवामी, बड़ा उसका नोटिस लेते थे, सरसरी अंदाज से नहीं गुजर जाते थे, नोटिस लेते थे, पूछते थे क्या मसला है, क्या हो गया, क्या हो रहा है। देखा ये नौजवान फारिग बैठा हुआ, बिल्कुल कहा कि मियाँ अपनी ज़बान में बता रहा हूँ, शादी की है? नहीं रसूलुल्लाह। कोई काम काज आता है? नहीं कोई काम काज भी नहीं। एक जुमला फरमाया और जुमला कह के गुजर गए, फिक्रों को बेदार कर दिया। इन्नल्लाह, रसूलुल्लाह की सिफत क्या थी? जामे कलाम, कलील लेकिन जामे कलाम इरशाद फरमाते थे। क्या फरमाया? इन्नल्लाह ला युहिब्बु अश्शाबल फार। नौजवान बच्चों गौर से सुनिए, अल्लाह ताला बेकार फारिग टाइम पास नौजवान को पसंद नहीं करता। जब अल्लाह पसंद नहीं करता तो रसूल भी पसंद नहीं करता, जब रसूल पसंद नहीं करते तो अली कैसे पसंद कर सकते हैं, जब अली ना पसंद करार दे दे तो बीबी दो आलम कैसे उसको कह सकती तुम अच्छे हो, जब बीबी दो आलम उससे नाराज़ी हो तो इमाम हुसैन कैसे जसारत कर सकते हैं, इमाम वक्त कैसे कह सकता है कि तुम अच्छे नौजवान हो। तो जिम्मेदार, अज़दार, जिम्मेदार, अज़दारी जिम्मेदारी का नाम है। बस कल से इंशाल्लाह, आज कुछ ताखीर हो गई है लेकिन कल से ठीक 9:30 बजे हम अपने गुफ्तगु का आगाज़ कर देंगे। लिहाजा जो उमनी आना चाहें, दरख्वास्त है, इल्तिजा है, वो टाइम से पहले आ जाएं ताकि गुफ्तगु का आगाज़ हो सके। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये तसलसल है, मुसलसल ज़ौपाशियाँ, जिसको शायर ने कहा करबला है एक आफ्ताब और उसकी तनवीरें बहुत, तनवीरें इन इसकी शुआएँ हर ज़माने के लिए है। ये करबला का सूरज, करबला का मकतब, करबला का दस्तरखान, करबला की हिदायत हर ज़माने के लिए है। तुम कोई भी हो, कैसे भी हो, किस लिबास में भी हो, हुसैन के दर पे आ जाओ, निजात मिल जाएगी। मैंने बताया था ना इमाम रज़ा की एक हदीस पेश की थी, इमाम ने कहा हम सब सफ़ीले निजात, लेकिन हुसैन के सफ़ीले क्या है? अवसाओ व असरा, वसी भी है और सरी भी, सरी यानी बहुत जल्द। मैंने बताया खुर इधर से चलता है उधर से जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है। आपने उधर से कदम बढ़ा के मजलिस अज़ा में जाएंगे, अल्लाह की रहमत आप पे नादिल होनी शुरू, जन्नत हिदायत के दरवाजे आप पे खुलने लगते हैं। लिहाजा हमें कर्बला को सर मश्क करार देना चाहिए। अभी चूँकि मीडियम हमारा इंग्लिश होता जा रहा है तो हमारी उर्दू की टांगें टूटती चली जा रही हैं। अब बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे जो हैं वो सर खुजाने लगते हैं, बाद में किसी से कोनी मार के पूछते हैं अभी मौलाना क्या कह गए। एक दिलावर फिकार का शेर याद आ रहा है, एक यूनिवर्सिटी में किसी सूट पोश से मैंने कहा जनाब हैं कोई सार्जेंट? कहने लगे जनाब से मिस्टेक हो गई, आई एम हेड ऑफ दी उर्दू डिपार्टमेंट। ये हमारी उर्दू हो गई सर मश। अब आप कहेंगे जो कौन सा सीखा है, कहते हैं कि एक साहब जो थे وہ بہت اونچی مچان کے جا کے بیٹھ گئے, بڑے بڑے الفاظ, موٹے موٹے الفاظ, ثقیل الفاظ, متروک الفاظ جن کو ترک کر دیا گیا, مجہول الفاظ جن کو کوئی جانتا ہی نہیں. اب یہ ساتھ ساتھ مترادف بھی استعمال کرتا جا, مترادف یعنی ہم مانا, اب ہم مانا بھی کہتا جا رہا ہوں تاکہ مترادف کا معنی جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ مترادف کیا ہوتا ہے, مجہول کیا ہوتا ہے, متروک کیا ہوتا ہے. وہ آپ کہیں گے ورنہ مولانا تو کہیں گے گزر گئے, وہیں جو ہے وہ ہاتھ ہی نکل گیا اور تم اٹک گئے, وہ بھی متروک کیا ہوتا ہے, وہ اونچا بیٹھ گیا مچان, موٹے موٹے الفاظ, بڑے بڑے الفاظ, ڈائناسور, ویل مچھلی, زرافہ. کسی نے پوچھا ارے قبلہ آپ اوپر کیوں بیٹھے ہوئے خطیب صاحب, یہ اور یہ موٹے موٹے الفاظ. کہنا نہیں, میری سانس نے مجھے نصیب کیا, اگر بہت بڑے خطیب بننا چاہتے ہو تو سب سے اونچی جگہ جا کے بیٹھنا, موٹے موٹے الفاظ بولنا. تو نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے بہرحال چونکہ افہام و تفہیم ہے, مجلس سمجھنا ہے, ہدایت لینا ہے, تو ہمارا کام صرف ٹائم پاس کرنا نہیں, روزہ قائم مجھ سے پوچھا جائے گا قبلہ آپ نے ایک گھنٹہ لیا, یعنی اگر 100 آدمی ہیں تو 100 گھنٹوں کا حساب مجھے دینا پڑے گا. کیا دیا آپ نے, کیا دیا, ٹائم پاس کیا, یا کوئی اچھی بات بتائی نہیں بتائی, کوئی نصیحت کی, کوئی حقیقت بتائی, کوئی فضیلت کا نقطہ بتایا, کوئی مصائب بتایا آپ نے, حقیقت بتائی, ہدایت سے قریب کیا, مجھ سے پوچھا جائے گا. آپ نے دلوں کو جوڑا, آپ نے دلوں کو توڑا, آپ نے دروازے کھولے, آپ نے دروازے بند کیے, آپ نے ہدایت پہنچائی یا آپ نے ہدایت کے دروازے بند کرتے, پوچھا جائے گا. تو بس یہیں پہ تو کہنا ہی چاہتا تھا سر مشق قرار دے, یہاں سے بات چلی تھی, دوبارہ واپس آ جاؤں. سر مشق یعنی اب ہم نے اپنے زمانے میں تختی لکھی ہے, اور جنہوں نے لکھی ہے وہ جانتے ہیں. اب تختی صرف اردو کے قاعدے میں نظر آتی ہے, ملتانی مٹی ہوتی تو اس کو مٹانے کے لیے. بہرحال یہ بھی بڑی ایک داستان ہے, نوجوان بچوں کے لیے ایک 1950 کی باتیں سنتے چلے جائیں, تھوڑا سا مزہ بھی چینج ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. مکتب کا استاد الف بے پے تے لکھ کے دیتا تھا, جاؤ بیٹا اس کی مشق. وہ جو سطر لکھ کے دیتا تھا اس کو کہتے ہیں سر مشق. تم جو لکھو گے وہ مشق ہے, وہ سر مشق ہے. کربلا سر مشق زندگی ہے, اس کے مطابق زندگی گزارو. توجہ فرمائیے گا, اب اگر استاد نے بڑی خوشخبری میں لکھ کے دی اور آپ نے جاپانی میں اور ادھر ادھر کی زبان میں ہندی میں کیڑے مکوڑے بنانے شروع کر دیے, جیسے کہ اردو کا املا غلط ہوا, تو میں تو بڑا شاکی رہتا ہوں, کیونکہ اردو ادب سے تعلق ہے میرا, میں تو بڑا شاکی رہتا ہوں کہ اگر زیر زبر کی غلطی ہو جائے. مثلا تو عاشورہ جو ہے وہ ہے گول ہے سے لکھا جاتا ہے, غلط ہے یہ, عاشورہ الف سے ہے, آخر پہ حمزہ آتا ہے, حمزہ نہ بھی لگا لیکن الف آنا چاہیے, الف میں ممدودہ. یہ عاشورہ ہے سے زہرا الف آنا چاہیے, گول ہے زہرا ہو جاتا ہے, وہ زہرا نہیں رہتا. تو میں بڑا شاکی رہتا ہوں, میں اصلاح کرتا رہتا ہوں. چنانچہ اب آپ نے کیڑے مکوڑے بنانے شروع کر دیے. مشق جو لکھی استاد نے وہ سر مشق تھی, اس کے مطابق لکھنا تھا, ایسے الف سیدھا اتنے انچ کا, مثلا اتنے سینٹی میٹر کا, بے ایسے گھومے گی, نقطہ بیچ میں آئے گا, پے کے نقطے تین بالکل سینٹر میں آئیں گے, سے کے نقطے بالکل سینٹر میں اوپر آئیں گے, یہ سر مشق کہلاتی ہے. کربلا سر مشق زندگی ہے, یعنی اگر کامیاب ہدایت یافتہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو کرب و بلا کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ. یہی وجہ ہے حسین نے کرب و بلا ایسے سجائی ہے, ایسے بنائی ہے, ایسے تعمیر کی ہے امام حسین علیہ السلام نے. دو محرم 61 ہجری کرب و بلا میں قافلہ پہنچ گیا امام حسین علیہ السلام کا. اب جب قافلہ پہنچا تو پھر امام کی سواری آگے نہیں بڑھی, لیکن اس سے پہلے دو تین جملے کرب و بلا کی تاریخ سے متعلق نوجوان بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ بھیجے گئے تو آپ الگ اترے, حضرت حوا الگ جگہ. حضرت حوا کی تلاش میں آپ نے پوری دنیا کا چکر لگایا. جب آپ میدان کربلا زمین کربلا پہ پہنچے تو دل تنگ ہو گیا اور آپ کے پیر سے خون رسنے لگا. فوراً حضرت آدم نے کہا, کیونکہ جنت سے نکالے گئے تھے نا, اہبتو الی الارض, زمین کی طرف بھیج دیا گیا تھا, فوراً خدا سے کہا, خداوند کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے جو میرے پیر سے خون نکل رہا ہے؟ کہا کہ نہیں اے آدم, تم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے, تم ایک ایسے مقام پر ہو جہاں تمہارا بیٹا قتل کیا جائے گا. حسین, کہا کہ حسین کوئی نبی ہے؟ کہا کہ نبی نہیں, لیکن محمد جو آخری نبی ہے اس کا نواسا ہے, اس کا نواسا ہے. کہا کون قتل کرے گا؟ کہا کہ یزید جو ظالم ہوگا وہ قتل کرے گا. تو حضرت آدم نے کہا کہ میں کیا کام کروں؟ کہا اے لعن ہو یا آدم, لعنت کرو یزید پر. حضرت آدم نے براءت کا اظہار کیا سرزمین کربلا. حضرت نوح کشتی میں تمام حیوانات چرند پرند موجودات کو لے کے چلے, چکر لگا چکے دنیا کا, کربلا کے پاس جب یہ کشتی پہنچی تو ایسا لگا جسے ڈوب جائے گی. فوراً خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لی, خداوندہ کیا ماجرا ہے, کہیں کوئی ایسا واقعی یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ کربلا ہے, کربلا. تو کربلا انبیاء کے زمانے سے موجود رہی ہے, مختلف انبیاء کے قصے ہیں. بہرحال میں سب میں وارد ہونا نہیں چاہتا کہ سب کو بتائیں, دو انبیاء کے قصے آپ کے سامات کی نظر کی. یہ ہے کربلا, اور اس کی پہچان اس زمانے سے ہے جب زمین میں زلزلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کربلا کو اونچا کر دیا, اس لیے معلا کہا جاتا ہے. معلا علو سے ہے, علی یعنی اونچا, علو اونچائی, وہ زمین جسے اللہ نے اونچا کیا. جب زلزلہ ختم ہو گیا اللہ نے کربلا کی زمین کو پھر اس کی جگہ سکونت دے دی. کربلا معلا کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ علو کی جگہ ہے, بلندی کی جگہ ہے, انسان کو بلندی پر لے جاتی. اسی لیے کہتا ہوں, بہت پرانا جملہ کہہ رہا ہوں, یہ فرش عزا ہے لیکن یہ فرش ہے کام کا عرش ہے. یہ عرش ہے, یہ خدا سے قریب کرے گا یہ فرش, یہ رسول سے قریب کرے گا, یہ ہدایت و قرآن سے قریب کرے گا. یہاں ہدایت ملتی ہے حسین کے توسط سے. ہم حسین بھی گریہ کرتے ہدایت ملتی ہے, نجات ملتی ہے. بس امام حسین علیہ السلام کارواں چل رہا تھا, اچانک چلتے چلتے حسین کا مرکب رک گیا. طریقہ یہ ہوتا ہے مرکب کو چلانے کے لیے لگام کو کھینچا جاتا ہے تاکہ مرکب آگے چلے, یہ لیکن یہاں پر حسین کے مرکب نے حسین کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. تاریخ میں دو جگہ امام کے مرکب اور اسب نے امام کے حکم کو نہیں مانا. ایک وہ مقام کہ جب امام کربلا پہنچے, اور ایک وہ مقام کہ جب سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی تھی. حسین چاہتے تھے جلدی جائیں میدان کارزار میں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اے میرے سوار آخری خدمت انجام دے لے. لیکن زلجنہ نے بڑھنے سے آگے انکار کر دیا. دو جگہ تھی, امام نے اپنے مرکب کو تبدیل کیا, دوسرے مرکب کو لائے گئے امام تشریف فرما, آگے نہیں بڑھا, تیسرا مرکب لائے گیا. چھ یا سات کے قریب علماء تاریخ نے لکھا ہے مرکب تبدیل کیے. جب نہیں وہ امام نے کہا قریب میں جو آبادی اس کو بلایا جائے, بنی اسد کے افراد کو بلایا, کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک بوڑھا شخص اس نے کہا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں. کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ نوامیس کہتے ہیں. کہا کہ کوئی اور نام؟ کہا کہ اس کو طف کہا جاتا ہے. ایک نے کہا کہ اس کو نینوا کہا جاتا ہے. مختلف نام. امام نے کوئی اور نام یاد کرو. وہ بوڑھا شخص بہت زور, ہاں میں نے اپنے بزرگ کو سنا ہے اس کو کربلا کہا جاتا ہے, یہ کربلا کہا جاتا ہے. بس یہ سننا تھا. امام زمین پر اتر آئے گھوڑے سے اور کہا اعوذ بکربن و بلائی, میں اللہ تعالیٰ سے کربلا کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کہا بس منزل آ گئی, سواریوں کو بٹھا دو, خیمے لگا دو, بیویوں کو خیموں میں پہنچا دو. یہ بوڑھا جو امام کے ساتھ ساتھ تھا, بنی اسد کہنے لگے آقا اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تھوڑا سا آگے چلے جائیے, یہاں مت رکیے, تو امام نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام تو جانتا تھا نا، لیکن امام حجت تمام کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سنا ہے کہ یہ زمین کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے. جو بھی یہاں سکون اختیار کرتا ہے وہ ہلاک و تباہ ہو جاتا ہے، وہ قتل کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے. امام نے کہا نہیں، مقدر یہی ہے کہ یہیں پر خیام لگیں گے. ہاؤنا محل رحالنا، ارے یہیں پر خیمے لگیں گے، یہیں پہ خیموں کو آگ لگ گائے جائے گی. ارے انہی خیموں میں تو علی اکبر کا لاشا آئے گا، ارے انہی خیموں میں تو حسین قاسم کا لاشا لے کے آئے گا، ارے سکینہ پر یاد کرے گی. ارے یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ سرزمین ہے جس کے لیے میرے نانا نے مجھے بشارت دی تھی، حسین کربلا جاؤ گے، تمہارا خون بہے گا، علی اکبر کے برچی لگے گی. اجرکم اللہ. ہاں دو محرم آ گئی نا، حسین کا قافلہ ایک دفعہ سواریوں کو بٹھا دیا، ناکوں کو بٹھا دیا، خیمے لگائے جا رہے ہیں، بیویوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک نوجوان آ رہا ہے، اتار رہا ہے، محرم کو پہنچا رہا ہے. امام نے کہا بنی اسد ذرا ادھر آؤ. 60,000 درہم دے کر امام نے وہ زمین خریدی ہے. یعنی امام نے کہا کہ دیکھو ہم وہ ہیں جو پہلے اپنا حق لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں پر سکونت اختیار کرتے ہیں. حق دے دیا حسین نے، زمین خرید لی، کربلا کو ہمیشہ کے لیے مکتب ہدایت بنا دیا. بس عزادارو ایک دفعہ کہا دیکھو کچھ دن بعد ہم یہاں قتل کر دیے جائیں گے، دیکھو کچھ کام تم نے کرنے ہیں. کہا کہ مولا کام کیا کرنے ہیں؟ کہا کہ دیکھو ہماری شہادت کے بعد جو بھی ہماری زیارت کے لیے آئے اسے 3 دن کے لیے مہمان بنانا، اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کرنا. اللہ اکبر، حسین تیری، حسین تیری معرفت کے قربان جاؤں. ارے خود پیاسا شہید ہو گیا، دنیا کے لیے سیرابی کا انتظام کر گیا. اللہ اکبر، جو بے کفن دفنایا گیا، دنیا وہاں سے کفن لے کے آتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا دیکھو ہم جب قتل کر دیے جائیں گے تو ہمارے جسموں کو دفنایا نہ جائے گا. اے مردوں، اے بنی اسد کے مردوں، آنا اور ہمارے جنازوں کو دفنا دینا. اس کے بعد امام مطمئن نہیں ہوئے، کہا کہ بنی اسد کی خواتین کو بلایا جائے. بنی اسد کی خواتین آئیں، کہا کہ دیکھو میں نواس رسول ہوں، ہم یہاں قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے اجساد بے گور و کفن ہوں گے. دیکھو اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں دفنا نہ سکیں دیکھو تو پھر تم آنا اور ہمیں دفنا دینا. اس کے بعد امام نے خواتین کو بھیج دیا، لیکن پھر بھی میرا امام مطمئن نہ ہوا. امام نے کہا بنی اسد کے بچوں کو بلایا جائے. کربلا کی تاریخ میں بچوں کا بہت بڑا کردار ہے، بچوں کو بلایا گیا. امام نے نوازش کی، دیکھو بچوں ایک 10 محرم آنے والی ہے، ہم یہاں قتل کر دیے جائیں گے. دیکھو ہم نے تمہارے بابا کو وصیت کی ہے، تمہاری ماں کو وصیت کی ہے، ہمیں دفنا دینا. اگر کسی وجہ سے تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں تو کھیلتے کھیلتے آنا، ایک خاک اٹھا کر ہمارے جسموں میں ڈال دینا. اللہ اکبر. آئے حسین، ارے یہ مظلومیت حسین ہے. بس ایک دفعہ جناب فضا نے امام حسین کی خدمت پہنچ کے کہا امام آپ کی بہن آپ کو بلاتی ہیں. بس تمام کر رہا ہوں. ایک دفعہ امام خیمے کے جانے بڑھے، خیمے پہنچے، دیکھا کہ جناب زینب پریشانی کے عالم میں در خیمہ پہ کھڑی. کہا بہن زینب کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی چیز کی کمی ہے؟ کہا کہ نہیں بھائیہ، جب سے اس خیمے میں آئی ہوں پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے. یہ کہتی ہے ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے کربلا، اے بھائیا میرا دل ڈوبا جا رہا ہے. یہ بی بی کون ہے جو اتنے مظلومانہ طریقے سے آپ کا نام لے رہی ہے؟ کہا کہ زینب پہچانا نہیں، ارے یہ غریب ماں فاطمہ، ارے جب سے تو نے مدینہ چھوڑا تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ.